نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير مختصر صحیح بخاری اس میں کتاب الجنائز اور کتاب الجنائز میں سے حدیث نمبر 651 قبروں کی زیارت کرنے کا بیان آئیے دیکھتے ہیں زیارت القبوری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا کون سی تب کی اند قبر جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی فقال تو آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری اللہ سے ڈر اور صبر کر قالت الیک عنی عورت نے آپ کو نہ پہچانا تو کہنے لگی مجھ سے الگ رہو فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيبَتِي تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے وَلَمْ تَعْرِفْهُ اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں فَقِيلَ لَهَا تو پھر اس کو کہا گیا یعنی بات میں اس کو بتایا گیا اِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی تھے فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آئی آپ کے دروازے پر فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ تو اس نے آپ کے دروازے پر کوئی بواب یعنی دربار کو نہ پایا عام طور پہ بڑے لوگوں کے دروازوں پہ ہوتے ہیں ایسے لوگ ادھر کوئی بھی نہیں اس کو دکھا فقالت تو کہنے لگی لم عارف کا میں نے آپ کو پہچانا نہیں فقالا آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی صبر تو شروع صدمے کے وقت معتبر ہوتا ہے کیا پتہ چلا کہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کو میری تکلیف کا نہیں پتہ اللہ کے نبی اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ اب تو صبر آئی جانا ہے تھوڑی دیر بعد اب تو تمہیں ہوش آیا اور تم میرے پاس آئی اور سوری بول رہی ہو لیکن جس وقت تمہیں تکلیف تھی تو اس وقت تم نے صبر کیا ہوتا تو وہ فائدہ تھا دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے شرط یہ ہے کہ بار بار نہ جائیں اور اجتماعی طور پہ جانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے اور وہاں جا کر خلاف شرع کاموں کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے اس عورت کو صبر کی تلقین تو کی ہے لیکن قبر کی زیارت سے منع نہیں کیا تو پھر بات واضح ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعدی بکائی اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنتہ ارشاد نبی کے میت کے رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یہ اس وقت جب رونا پیٹنا اس کے خاندان کا طریقہ بن جائے سننا کان النوح من سنتی یعنی خاندان کا طریقہ بن جائے کہ روتے دھوتے ہیں تو اس پہ میت کو عذاب ہوتا ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبیدہ فاتینا فارسل یقر السلام ویقول ان للہ ما خذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت الیہ تقسم علیہ فیاتینہا فقام وماہو سعد بن عبادت ومعاذ بن جبل وعبی بن کعب وزید بن ثابت ورجال فرفی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی ونفسہ لفظ نا ققا اس سے پہلے تتا لگا لے تتققا قال حسبتہ انہ قال کانہا شن فدافت عیناہ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا فقال ھذہ الرحمۃ جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء سمجھ آئی یہ بات اس میں آپ کو ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے تعزیت کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اب جب میں ترجمہ پڑھتی ہوں نا تو عربی کے لفظوں کو دیکھا کریں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے اور جو نیا لفظ آتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کریں اور اس کو بعد میں یاد کیا کریں کیا کہتے ہیں اسامہ بن زید فرمایا کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا لڑکا حالت نزا میں ہے بچہ بیمار تھا موت کے قریب ہے جلدی تشریف لائیے آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا یہ ہے وہ دعا جو آپ یاد کریں گے تعزیت کی اور اللہ نہ کرے کسی کو گھر تکلیف اور صدمہ آئے لیکن یہ دعا جا کے پڑھا کریں میں نے 99% جگہوں پہ جا کے پڑھ کے دیکھے لوگوں کو نہیں آتی بہت وقت لوگ ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے ہیں لیکن دعا کیا ہے ان للہ ما خزا بے شک اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا ولہو ما عطا، جو ہے وہ بھی اسی کی عطا ہے، یعنی ابھی بھی جو پاس ہے وہ بھی اسی کے دیے میں. بکلو شعین اندہ بدل مسمہ، ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص مدت تک ہے. فل تصبر، صبر کرو، اور ول تحتسب، اس پر اجر کی امید رکھو، یعنی جو پاس ہیں یہ بھی چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ، یعنی یہ دعا آپ نے اس کو بچی کو دے دی، صاحبزادی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائے. کیوں نہیں تھے آ رہے؟ ناراضگی تھی بیٹی سے، کوئی غصہ تھا، داماد سے کوئی جھگڑا تھا، دین کے کام میں تھے. پورا واقعہ اس کے پیچھے، کسی ایسے اجتماعی کام میں مصروف تھے کہ بیٹی کے بچے کے موت پہ بھی نہیں آ پا رہے. ابھی بچہ فوت نہیں ہوا اور آپ مطلب صبر سکھا رہے ہیں، لیکن نہیں، دوبارہ بیٹی نے قسم دی کہ اب آئیے. چنانچہ آپ اٹھ کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، ماس بن جبل، عبی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر چند اشخاص تھے. وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا. اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی. سچ بتائیں، آج کی بیٹیاں اور آج کے رشتہ دار ہوتے تو کیا کہتے؟ سخت دل، دیکھو ان کو دین کے کاموں کی سوجی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں. اللہ نہ ایسے صدمے پہ بچے کے کسی کو لائے، ہم تو اسے بہت پہلے ہی ہارڈ مان جاتے ہیں. راوی کے خیال کے مطابق کہ سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی، جسے آواز آتی نا، یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں. تو فطری عمل ہے رونا، آواز نہیں آنی چاہیے، زبان سے غلط لفظ نہ بولیں، نہ شکری کے جملے نہ بولیں. اگر صرف روتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ نہیں. رخسار نہیں پیٹنے، زبان چلانا، نہ شکری کے الفاظ بولنا، یہ سب منع ہے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال، شہدنا بنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فقال فرعیت عینیہ تدمعانی قال فقال هل فیکم رجل لم یقارف اللیلۃ فقال ابو طلحہ انا قال فانزل قال فنزل فی قبرها. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر تھے، آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. لگتا ہے نا کہ ایک انسان تھے، جذبے تھے کہ نہیں، محبت تھی بیٹی سے کہ نہیں، آنسو بھی تھے. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کیا، میں ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا، تم ہی سے قبر میں اتارو. چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہے، لیکن بعض لوگ رافضی اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مرنے کے بعد بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی تھی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یعنی بات ہوتی کیا اور اس کو بنا کیا دیا جاتا ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المیت یعذب ببعد بکائے اہلہ علیہ، میت کو اس پر اس کے عزیزوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. فبلغ ذلك عائشة رضی اللہ عنہ بعد موت عمر رضی اللہ عنہ فقالت رحم اللہ عمر واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب المؤمن ببعد بكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القران حسبكم القران ولا تزر وازرة وزر اخرى. حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میت کو رونے والے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر کی وفات کے بعد یہ خبر حضرت عائشہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عمر پر رحم کرے. اللہ کی قسم، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے عزیز و اقارب کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پہ اس کے عزیزوں کے اس پر رونے کے باعث عذاب زیادہ کرتا ہے. تمہارے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. کیا پتہ چلا کہ بعد میں رو تو کوئی اور رہا ہے، تو پکڑ اس کی ہو گئی جو مرا. قرآن تو کہتے لا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تو پھر خلاصہ کیا؟ اس کے رونے پہ عذاب ہوگا جو کہہ کر گیا تھا میرے پہ رونا، مرثیے پڑھنا، رونا، نوحہ کرنا، لیکن اگر وصیت نہ کی ہو اور ایسی کوئی بات نہیں ہو تو پھر رشتہ داروں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا، تو فائدہ کیا رونے کا؟ واپس تو نہیں آئے گا نا. رونے کی بجائے اس کے لیے دعا کی جائے. عن عائشة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ایک یہودی عورت کی قبر پر سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو اس پر گریہ جاری کر رہے ہیں اور اسے اپنی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے جو کفر کی حالت میں مری ہو. البتہ حضرت عمر اسے عام خیال کرتے تھے. ابو داؤد میں کہ آپ اس عورت کی قبر پر سے گزرے تو ایسا فرمایا تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ یہ بات کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس حدیث سے برزخی قبر کا وجود ختم کرتے ہیں کہ نہیں برزخ کی زندگی کچھ نہیں اور عذاب نہیں، تو یہ ساری باتیں فرسودہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر میت کہہ کر گئی ہو تو عذاب ہوگا، اور اگر بعد میں کوئی خود روتا ہے تو ان کو نہیں رونا چاہیے. ما یکرہ من نیاحتی علی المیتی، میت پر نوحہ کرنا مکروہ ہے. نوحہ سمجھتے ہیں نا، آواز کے ساتھ رونا پیٹنا. عن مغیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبو ما قدہ من النار. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا اور لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، بلکہ جو شخص مجھ سے دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے سے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے. اور میں نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پر جھوٹی بات نہیں کہنی چاہیے. دوسروں پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا اگر کوئی جھوٹی حدیث بیان کر دی جائے. لیس منا من ضرب الخدود، جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رخسار کو پیٹے وہ ہم میں سے نہیں. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لتم الخدود. یہ جو ہوتا ہے نا گال، اس کو خدہ کہتے ہیں. خد قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، خدہ قال شاید سورہ لقمان میں آتا ہے نا، اپنے گال کو نہ موڑ، تو وہی لفظ ہے خد، اس سے خدود کا لفظ ہے گالوں کو پیٹنا. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَتَمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَا بِدَا وَالْجَاهِلِيَّتِ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹ کر، گریبان پھاڑ کر اور عہد جاہلیت کی طرح چیخ چلا کر ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑنا، رخسار پیٹنا حرام ہے، کیونکہ اسے اللہ کی تقدیر سے عدم رضامندی دکھتی ہے کہ آپ خوش نہیں اللہ کی رضا پہ. اور اگر کسی کو اس کی حرمت کا پتہ ہو اس کے باوجود اس کو حلال سمجھ کر کرے تو وہ دین اسلام سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور کچھ تو مذہب کے دائرے میں رہ کر اس کو کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیے وہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہوگی. پھر رسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولتہ، سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ کا ترس کھانا. عن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى ونا ذو مال ولا یرثنی الا ابنت فَأَفَصَدَّقُوا بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثُ وَثُلُثُ كَبِيرٌ وَالْأَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ انْتَظَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مِنْ انْتَظَرَهُمْ آلَتُهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْهَلُ فِي امْرَأَتِكَ فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف وتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجه ورفعه ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفي بك اقوام ويدر بك اخرون اللهم امد لي اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لقن الباعث سعد بن خولة یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات ابی مکہ. پورے وراثت کے دیکھیے مسائل اس ایک حدیث میں آ رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا کہ میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, میں مالدار آدمی ہوں مگر ایک بیٹی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں, کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اپنا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کیا کیا ایک تہائی خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا ایک تہائی کا حرج نہیں اگرچہ ایک تہائی بھی بہت ہے. آپ نے ورثہ کو مالدار چھوڑنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ صرف کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا, حتیٰ کہ جو نوالہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے, جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تمہارا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا اور شاید تم بعد تک زندہ رہو گے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا. اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کامل کر دے اور انہیں ایڑیوں کے بل مت لوٹا, یعنی ان کو مکہ میں موت نہ آئے. لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ جن کے لیے رسول اللہ اظہار رنج و ترس کرتے رہے تھے وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے. تو حضرت سعد آپ کی پیشن گوئی کے مطابق مدت تک زندہ رہے, اللہ کی توفیق سے ایران اور عراق ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا, بے شمار لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور کئی ایک ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے. تو آپ دیکھیے کہ اس سارا جو واقعہ ہم نے پڑھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے اور اس میں سے زیادہ اگر مرنے کے بعد آپ کو وصیت کر سکتے ہیں تو وہ 1/3 کی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. زندگی میں انسان آزاد ہے جو مرضی کرے جس طرح کہلات, لیکن آپ مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا آدھا مال صدقے میں دے دیا جائے اور آدھا بچوں کو دیا جائے, بلکہ پھر لمٹ صرف 1/3 کی رہ جاتی ہے. مصیبت کے وقت سر منڈوانا منع ہے. ما ینہا من الخلق عند المصیبہ, بعض لوگ ایسا کرتے تھے آج بھی کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں, کہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں بالوں کے کٹوانے سے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ وجی وجعن فغشی علیہ وراسہ فی حجر امرات من اہلہ فبکت ولم یستطیع یرد علیہ شیئا فلم افاق قال انا بریء ممن بریء منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی. ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کی گود میں تھا, وہ رونے لگی. حضرت ابو موسیٰ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے منع کرتے, ہوش آیا تو کہنے لگے میں اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اللہ نے اظہار برات فرمایا, اور بے شک رسول اللہ نے مصیبت کے وقت چلا کر رونے والی, سر منڈوانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورت سے اظہار برات فرمایا. اس سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہیں بلکہ ان کے فعل سے اظہار برات اور نفرت مقصود ہے. تو سر نہیں منڈوانے چاہیے. بعض سوگ کا اظہار کرتے ہیں کچھ کپڑے پہن کر کچھ اس طرح کی حرکتوں سے, تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے غم کس بات کا, اللہ آپ کو کوئی کام دے, اللہ آپ کے اوپر دکھ یا سکھ ڈالے اس کی مرضی. تو جس طرح اللہ کی طرف سے ملی ہوئی خوشیاں ہمارے لیے انعام ہے تو غم بھی ہمارے لیے انعام ہونے چاہیے. تو اپنے ہوش قائم رکھیں اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے صدمے میں ڈالے ہی نہ کہ جس کے بعد ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے لگیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے تھوڑ دلے ہونے کی بھی علامت ہے, اور ایک مومن تھوڑ دلا نہیں ہوتا. ہر وقت ہر جگہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیے تاکہ اگر کچھ ہو جائے تو پھر اس وقت جان پہ نہ پڑ جائے. اور یاد رکھیے گا کہ عام حالات میں ہم چھپے رہتے ہیں, ہمارا پتہ بھی چلتا ہے, یا تو خوشی کا وقت ہمارے گھر میں آتا ہے یا غم کا وقت آتا ہے. ہاں مصیبت کے وقت غمگین ہونا ٹھیک ہے. من جلس عند المصیبت یورف فیہ الحزن. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن حارثہ و جعفر و ابن رواحہ جلس یورف فیہ الحزن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے. وانا انظر من سائر الباب، اور میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی، یعنی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی تھی لیکن اندر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. فاتاہ رجل فقال ان نساء جعفر وذکر بکاءهن فمره ان ينهاهن فصحب ثم اتاه ثانیہ فاخبره انهن لم يعطینه فقال انهن فاتاه ثالثة قال والله غلبننا یا رسول اللہ فزعمت انه قال فاخسو فی افواہهن التراب. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے حضرت جعفر کی عورتوں کے رونے دھونے کا ذکر کیا. آپ نے حکم دیا کہ انہیں گریہ زاری سے منع کرو. چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی، یعنی رو رہی ہیں ابھی بھی. تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ انہیں منع کرو. چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور یہ بتایا وہ نہیں مانتی. آپ نے فرمایا انہیں منع کرو. پھر وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی، یعنی بات نہیں مان رہی. حضرت عائشہ نے کہا، آخر کا رسول اللہ نے فرمایا، جا ان کے منہ میں خاک جھونک دے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک عورت اجنبی مرد کو دیکھ رہی تھی، یا حضرت عائشہ اندر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی تبھی تو بیان کر رہی ہیں. تو یہ اجازت ہے جبکہ نگاہ پاک ہو. شرط کیا ہے؟ کہ بدنیتی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو کیا پتہ چلا کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے مبرہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسا صدمہ، ایسی چوٹ نہ ڈالے کہ جس کے بعد ہم اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکیں. اتنا ہی کافی آج کے لیے.
جی سر، جو ایک انسان سب سے موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ وصیت کر سکے کہ میرے اوپر رونا نہیں یا بین وغیرہ نہیں کرنا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر
پہلے سے کہہ دے، جب بھی کوئی بیمار ابھی نہیں ہے، جیسے آج کل بھی کی وقت ہے، تو اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، خاندان والوں کو صاف کہہ دیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہ روئے، مجھے نہ کوئی روئے اور مجھے نہ کوئی پریشان کرے نا. چلے ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.